بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کا جو اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے, اس کا ظہور بالعموم تین صورتوں میں ہوتا ہے, پرستش کی صورت میں, اطاعت کی صورت میں, اور حمیت و حمایت کی صورت میں. آپ نے فرمایا وہ اصل میں پرستش ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟
زکوٰۃ بھی پرستش کی ایک صورت ہے. یعنی انسان نے جو پرستش کے آداب اللہ تعالیٰ کے لیے یا اپنے معبودوں کے لیے ایجاد کیے ہیں, ان میں رکوع ہے, ان میں سجود ہے, ان میں دعا و مناجات ہے, ادب کے ساتھ خدا کے حضور میں یا کسی معبود کے حضور میں قیام ہے, اسی طرح سے نظر پیش کرنا بھی پرستش کے آداب میں شامل رہا ہے. یعنی آپ کسی صاحب عظمت ہستی کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی طرف سے کچھ نظر پیش کرتے ہیں. نظر در حقیقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میرا مال اور میری جان آپ کے لیے حاضر ہے. اس کی علامت کے طور پر آپ ایک قدیم زمانے میں جب بادشاہوں کے حضور بھی ملاقات کے لیے لوگ جاتے تھے تو کسی رومال میں رکھ کر ایک اشرفی پیش کرتے تھے. یہ طریقہ ہمارے ہندوستان میں بھی اکثر و بیشتر رہا. تو یہ قدیم ترین طریقہ ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینے یا اپنے جان اور مال کو آپ علامتی طور پر کسی کے اوپر نثار کر دینے کا, اس کو بھینٹ دینا یا نظر پیش کرنا کہا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کی حقیقت بھی یہی ہے, یہ بھی پرستش کی ایک صورت ہے.
لیکن پرستش کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عام طور پر جو چیزیں آتی ہیں اس میں رکوع آتا ہے, سجود آتا ہے, دعا و مناجات آتی ہیں, تو یہ مال دے دینا اس کو پرستش کیسے ریلیٹ کریں گے؟
اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈال دینا ہے, سرنگوں کر دینا ہے. اب اس کی علامتیں ہوں گی مختلف. یعنی آپ نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا, اپنا مال دینے کا فیصلہ کر لیا, اپنے آپ کو کسی کے لیے فدا کرنے کا فیصلہ کر لیا, تو یہ اصل میں کسی کی عظمت کو آخری درجے میں تسلیم کر لینا ہے. پرستش کیا چیز ہے؟ پرستش کی جن چیزوں کو آپ نے نمایاں کیا ہے, مثلاً رکوع ہے, مثلاً سجود ہے, ان میں بھی کیا ہوتا ہے, کسی کی عظمت کے اعتراف کے لیے کچھ علامتیں آپ نے مقرر کر لی ہیں. یعنی آپ جھک گئے ہیں ان کے سامنے, تو ایک جھکاؤ وہ ہے جو کمر کا ہے, ایک جھکاؤ وہ ہے جو دل کا ہے, ایک پیشانی ہے جس کو آپ نے سجدے میں ڈال دیا, اور ایک مال ہے جس کو آپ نے قربان کرنے کی علامت کے طور پر ان کے حضور میں پیش کر دیا ہے. گویا پاؤں میں جا کر آپ نے اپنا مال رکھ دیا. آپ اپنا سر جب سجدے میں ڈالتے ہیں تو اپنے وجود کو نظر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ اپنا مال جا کے کسی کے حضور میں پیش کرتے ہیں, نظر کے طور پر جب پیش کرتے ہیں, تو یہ بھی اپنے آپ کو یا اپنے مال کو فدا کرنے کی ایک علامت ہے.
اچھا غامدی صاحب, یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نماز کے بعد درجہ ہے, یعنی باقی جو عبادات ہیں ان سے اس کا درجہ اوپر ہے اور نماز کے بعد اس کا درجہ ہے. تو باقی عبادات کے مقابلے میں, باقی عبادات جیسا کہ روزہ ہے, حج ہے, ان عبادات میں ایک عملی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے ایک ایفرٹ کی ہے, اپنے وجود سے ایفرٹ کی ہے. جبکہ زکوٰۃ میں ہم اپنی جیب سے کچھ مال پیش کر دیتے ہیں تو اس طریقے کی ایفرٹ نہیں ہوتی اس میں.
وہ مال جیب میں بغیر کسی جدوجہد کے نہیں آتا. یعنی آپ جدوجہد کرتے ہیں مال کمانے کے لیے, پھر مال کے ساتھ انسان کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے. دنیا میں انسان دو ہی چیزیں ہیں جن کے لیے مرتا جیتا ہے, ایک اپنی جان اور دوسرے زیادہ سے زیادہ مال کمانے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے. ساری دنیا کی تغوتوں کا ماحصل یہی ہے. تو جو سب سے بڑی چیز ہے جان کے بعد, وہ مال ہی ہے. مال آپ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کرتے ہیں, یہ چیز معمولی نہیں ہے. یعنی اپنا مال, اپنا کمایا ہوا مال, جس کو دینے کی کوئی اور وجہ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں, یہ جب آپ اپنے پروردگار کی رضوان کے لیے کرتے ہیں تو گویا اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو محبوب چیز مجھے ہو سکتی تھی میں نے اپنے پروردگار کو دی.
اچھا غامدی صاحب, اپنے اپنی کتاب میزان میں یہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مسلمان سمجھے جانے کے شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے. ایک شرط نماز ہے اور دوسری شرط زکوٰۃ ہے. تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کو پھر دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دینا چاہیے؟
نہیں, دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو دائرہ اسلام میں کس آدمی کو لینا ہے, کس کو خارج کرنا ہے. یہ معاملہ تو زیادہ تر ریاست سے متعلق نہیں ہوتے, نہ سوسائٹی سے متعلق ہوتے ہیں. لیکن سیاسی سطح پر جب وہ موقع آیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے سامنے شرائط پیش کی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمان ہو کر اس ریاست کی شرح کر لیں, ان شرائط میں یا کہ وہ توبہ کریں, یعنی شرک سے توبہ کریں, توحید کا اقرار کریں, اسی طرح یہ بات بھی کہی کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں. یہ بات سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے, مشرکین عرب کے بارے میں بیان ہوئی ہے. لیکن سیاق و سباق میں کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان سے زیادہ یہی مطالبہ ہے جو ریاست کی سطح پر کیا جا سکتا ہے. ہم جب اپنے نظم اجتماعی کو قائم کرتے ہیں تو کئی سطحوں کے اوپر لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک قاعدے اور ضابطے میں بھی لاتے ہیں. یعنی سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنی روایات اور اپنی تہذیب اس کو منتقل کریں. اس کے بعد آپ کے اساتذہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سوسائٹی کو منظم کیا جاتا ہے تو اس میں لوگوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرنا ہوتا ہے. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک ریاست کے اندر یا ایک سوسائٹی میں اپنے حقوق چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مسلمان سمجھا جائے، مسلمان کی حیثیت سے آپ کے حقوق تسلیم کیا جائے. آپ کے لیے اگر دفن ہونے کا موقع ہو تو مسلمان اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے آپ کو انکار نہ کرے. آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو مسلمان آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر کوئی نکاح و طلاق کے موقع ہو تو اس موقع پر آپ کے اسلام کو چیلنج نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ انسان کچھ معاشرتی، سیاسی، سماجی حقوق چاہتا ہے. اگر آپ مسلمان ہونے کے حوالے سے حقوق چاہتے ہیں تو آپ کو جس طرح اسلام پر کاربند ہونا ہوگا، بالکل اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرنا ہوگا.
اچھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف، یعنی جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کو مرتد قرار دیا اور اس کے بعد ان کے خلاف جنگی کاروائی کی، تو یہ کاروائی بھی کیا اسی تناظر میں ہے؟
بالکل اسی تناظر میں ہے. اس میں چونکہ وہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا اور ان کے لیے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے یا اسلام قبول کرنے کے بعد جو شرائط ان پر عائد کی گئی ان کو پورا نہیں کرتے تو ان کے لیے موت کی سزا ہے. تو یہ معاملہ تو اب کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص اسلامی ریاست میں، مسلمانوں کی ریاست میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے تو اسے مسلمان کی حیثیت سے پھر حقوق کا مطالبہ کرنے کا بھی حق حاصل نہیں رہتا.
عامر صاحب، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گاندھی صاحب، آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ خاص اس زمانے کے حوالے سے ہے. موجودہ زمانے میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی اقدام کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، تو ان کے خلاف اس طرح کے اقدام نہیں کیا جائے گا. تو یہ فرق کیوں ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں؟
نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقدام کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا مطالبہ تو آج بھی کیا جائے گا. انہوں کی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت کے سپرد زکوٰۃ کر دیں. یعنی یہ چیز حکومت کے حقوق میں سے قرار دی گئی ہے. یہ نظم اجتماعی کا حق ہے. مسلمانوں کا جو بھی نظم اجتماعی قائم ہوگا، خواہ وہ قبائلی سطح پر قائم ہو یا آج کی منظم ریاست کی سطح پر، اس کے کچھ حقوق ہیں جو دین میں طے کر دیے گئے ہیں. ان میں سے یہ حق ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں. اور پھر اس سے ہمیں یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے سوا ہم سے کوئی چیز پھر بالجبر نہ لی جائے. جو کچھ اس کے بعد مطالبہ کیا جائے وہ ہماری رضامندی سے کیا جائے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو آج بھی اسی طرح ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق نے جس قانون کا نفاذ کیا تھا وہ قانون آج بھی اسی طرح جاری ہے. اس کا ایک دوسرا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے یا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی. اور یہ کارروائی گویا جسے آپ نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ان کو ارتداد کی سزا دے دی گئی. اس کے بارے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ مشرکین عرب کے ساتھ خاص تھی، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے لیے پھر موت کی سزا تھی. وہ اگر دنیا میں رہیں تو مسلمان ہو کر رہیں، اگر وہ مسلمان ہو کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب مقدر ہو چکا تھا، اور یہ اسی کا نفاذ تھا جو انہوں نے کر دیا. تو دو حصے ہیں. ایک حصہ آج بھی اللہ کا قانون ہے، ہمیشہ جاری رہے گا.
اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ اصل میں جو زکوٰۃ ہے یہ نظم اجتماعی کا حق ہے، بالفاظ دیگر سٹیٹ کا حق ہے، ریاست کا حق ہے، تو اس اعتبار سے اس کو ٹیکس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟
آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، بات یہ کہ ٹیکس کیا چیز ہے. جب کبھی کوئی منظم معاشرہ قائم ہوتا ہے تو اس کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کچھ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور بحثیت مجموعی جو ذمہ داریاں خود اس نظم اجتماعی پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے ٹیکس لگایا جاتا ہے. یعنی خود ٹیکس کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکس کے طور پر آپ روپیہ لیں گے، یہ بالجبر لیں گے نا؟
جی.
اگر کوئی آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک تو بڑی سادہ بات ہے کہ آپ نے اپیل کی، لوگوں نے پیسے دے دیے. اگر لوگ تیار نہیں ہوتے دینے کے لیے تو یہ مانا جاتا ہے کہ پھر بالجبر لے لیا جائے گا، بادشاہ سلامت طے کر دیں گے. موجودہ زمانے میں پارلیمنٹ طے کر دیتی ہے. یہ سوال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملے میں حل کر دیا ہے کہ ریاست کا حق خود خدا کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے، یہی زکوٰۃ ہے. یعنی زکوٰۃ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک رقم مقرر کر دیا ہے جو نظم اجتماعی کی ضرورتوں میں مسلمان اپنی حکومت کو ادا کر دیں. اور اس طریقے سے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت کے نحاب سے نجات دلا دی ہے. ٹیکس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مقدار کیا ہوگی, کتنا لگایا جائے گا, لوگوں کے اوپر اس کا جوا کتنا رکھا جائے گا, وہ اس کے نیچے دب کر تو نہیں رہ جائیں گے, معیشت کے معاملے میں کیا معاملات ہوں گے. تو اس میں عام طور پر حکومتیں کارروائی کرتی ہیں, اور اس کو طے کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی معیار نہیں مقرر کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اس کو طے کر دیا تاکہ حکومتوں کے لیے بھی ایک چادر میسر آ جائے جس میں وہ اپنے پاؤں پھیلائیں. اور لوگوں کو بھی یہ بات واضح ہو کہ ان کے پروردگار نے جو حق قائم کر دیا ہے وہی ان سے لیا جا رہا ہے.
لیکن ریاست اگر اس کو بالجبر لیتی ہے مسلمانوں سے, تو اس کے نتیجے میں ان کا اس کا عبادت کا جو تصور ہے وہ مجروح نہیں ہوتا.
جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس کا جو عبادت کا پہلو ہے وہ آپ کی نیت اور آپ کے اخلاص کے ساتھ متعلق ہے. یعنی جو لوگ بھی زکوٰۃ ادا کریں, اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قائم کردہ حق ہے اور ریاست کے جبر کے لیے اپنے ہاں کوئی عذر نہیں پیدا کرتے, بلکہ وہ خود اپنی طرف سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو عبادت کی روح قائم رہے گی. لیکن جب ایک رقم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کا نظم اس کو لینے کے لیے کچھ نہ کچھ قانون سازی تو کرے گا.
اچھا غامدی صاحب, یہ جو زکوٰۃ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے, اسی طرح انفاق کا لفظ بھی اس زمن میں استعمال ہوتا ہے, تو فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, زکوٰۃ کی جو مد ہے اسی انفاق بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
عبادت کے لحاظ سے زکوٰۃ ایک فرض ہے جو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. ریاست نہ بھی مانگے تب بھی آپ کو ادا کرنی ہے, اور ریاست کو بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ بالجبر آپ سے وصول کر لے. زکوٰۃ کی نوعیت تو یہ ہے, یہ ایک مقرر کردہ رقم ہے. انفاق آپ کی طرف سے ایک نفل عبادت ہے, اور زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہر جگہ رکھی ہیں. کچھ چیزوں کو لازم کر دیا جاتا ہے, وہ ہر حال میں آپ کو کرنی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دی جاتی ہیں. وہی چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں زیادہ اجر ملتا ہے, کیونکہ وہ اپنے شوق سے کرتے ہیں آپ, وہ لازم نہیں کی ہوتی. نماز میں بھی ایسے ہی ہے, فرض نماز ہے, نفل نماز ہے, اسی طرح انفاق میں ہے. زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر, انفاق ایک نفل عبادت ہے. آپ جتنا چاہے کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی توقع کی جا سکتی ہے. اسی طرح جن چیزوں سے روکا جاتا ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے, کچھ چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں, کچھ ناپسندیدہ قرار دے دی جاتی ہیں. تو سارے دین میں یہ دونوں درجے ہر جگہ رکھے گئے.
قاضی صاحب, زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ابھی ہمارا جاری ہے. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. غامدی صاحب, نماز کا جو مقصد آپ نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ نے
ذاتی سے معلوم ہو جاتا ہے. یعنی تزکیہ جو دین کا مقصود ہے وہ آخری درجے میں اس سے حاصل ہوتا ہے. انسان کو دنیا میں جن چیزوں کی محبت خدا سے دور کرتی ہے ان میں ایک مال بھی ہے. یہ ایک آلودگی ہے جو انسان کے نفس پر آ جاتی ہے, اس کو زکوٰۃ دور کر دیتی ہے اور اس طرح آپ کو پاکیزہ بناتی ہے. دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنایا جائے. اخلاقی وجود کو جو چیزیں آلودہ کرتی ہیں ان میں ایک مال کی محبت بھی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی, انفاق کی ترغیب دی گئی. تو جیسے ہی آپ انفاق کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اپنے مال کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں, اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں. مال اس لیے پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جو حق اس پر قائم ہوتا تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. اب یہ مال آپ کے لیے ایک جائز مال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو لوگ ٹیکس چھپاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بلیک منی ہے ان کے پاس. یعنی انہوں نے گویا سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے کچھ روپیہ اپنے یہاں رکھا ہوا منی قرار پا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو رقم آپ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی, تو یہ اب سارا کا سارا روپیہ جس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے یہ طیب نہیں رہے گا. یہ